استفسار فرمایا ہے کہ سر سید احمد خان کی کتاب خطبات احمدیہ یہ سیرت سمجھنے کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ پنجاب کے گورنر سر ولیم میور نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات پر مشتمل ایک کتاب لکھی تھی. جب سے اسلام اور عیسائیت کا معاملہ شروع ہوا ہے اور یہودی بنو نظیر اور قینوقا ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے پہلی مرتبہ نکالا اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ نکالا، تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور ایک چیز ان کی طرف سے اور ایک چیز ہماری طرف سے ہوئی. ان کی طرف سے یہ ہوا کہ انہوں نے ہر دور میں ہر زمانے میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں کو موضوع بنایا، ہمیشہ انہیں اعتراض رہا کہ اسلام خون سے پھیلا ہے اور تلوار کے ذریعے انہوں نے تہ تیغ رکھ کے لوگوں کو مسلمان بنایا، ایک جہاد پہ، اور ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی. پھر اس شادی کے موضوع پر بھی انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک کو لیا کہ آپ کی عمر کیا تھی اور ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی، اتنی کم سن لڑکی سے شادی کرنا یہ کہاں کا انصاف. اور ولیعظ باللہ دوسری جو خاتون ان کے ہدف میں آئیں وہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تھی، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں کی. ان دو خواتین پہ خاص طور پہ ان کی نظر رہی. یہ بس یہ دو اعتراض ہیں بنیادی طور پہ جو اس وقت سے لے کے اب تک چلے آتے ہیں. ہندوستان کی جو ایک خاتون ہے ان کا قضیہ جو چلا، انہوں نے بھی اسی شادیوں والے اعتراض کو لیا ہے. نسرین بنگلہ دیش میں تھیں، انہوں نے بھی اسی کو لیا. پھر اسی طرح یہ جتنے ملحدین ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اسی پہ کرتے ہیں. لندن سے جو سٹینک ورسز لکھی گئی وہ بھی یہی کہتے ہیں، ساری چکی ان دو اعتراضات کے گرد گھومتی ہے. یہ اب تک کا ان کا خلاصہ ہے اور یہی ولیم میور نے لیے، چونکہ بہت پاپولر آدمی تھا، عوام کے لیے اس نے بہت کام کیے تھے تو، اور حکومت بھی تھی تو لوگ ڈرتے تھے بات کرتے تھے. اور کچھ اس لیے بھی کہ انگریز ہمارے محبوب تھے، ہمارے دشمن تھوڑے ہی تھے. وہ تو جو چند ایک دشمن سمجھتے تھے وہ جیلوں میں چلے گئے، انہیں مار پڑی، باقی تو محبوب تھے نا. اگر محبوب نہ ہوتے تو ہمارے گھروں میں یہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا پینا یہ کیوں اٹھ جاتا؟ اگر گورے ہمارے محبوب نہ ہوتے تو ہم اب تک کیوں اس نظام تعلیم میں ہیں جو 1830 کے قریب قریب انہوں نے جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سکول، کالج، یونیورسٹی جہاں بھی پڑھائیں گے ایک ایسا نصاب دیں گے جو نان ریلیجیس ہو. شام کے وقت بنارس میں ہندو جو مرضی پڑھائیں اور مسلمان مسجدوں میں جو مرضی پڑھائیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو پرائم آرز ہیں ان میں ہم ایک ایسا نصاب پڑھائیں گے جس نصاب میں دین کوئی بھی، ہندو مسلمان کوئی بھی شامل ہو، وہ خالصتاً ایک دنیا کی چیز ہے. اور وہ اس میں 100% کامیاب رہے. تو انگریز اگر ہمیں اچھے نہ لگیں تو ہم ان نظاموں کو کیوں قبول کریں. تو مسلمانوں کے لیے بڑے محبوب تھے انگریز. تو اس ولیم یا ولیم جو بھی آپ اس کو سپیل کریں, لیکن اس نے بھی یہی کیا. اور مسلمانوں کی طرف سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک, اب یہ دو اعتراضات کرنے والے فرینچ تھے تو فرینچ میں اس کا جواب مسلمانوں نے دیا. اس لیے کہ الجزائر ہے, اندلس ہے, اسپین, فرانس, جتنے بھی فرینچ ہیں ان کے لیے علماء وہاں تھے جو زبانیں جانتے تھے, پڑھتے لکھتے تھے. یہی اعتراضات جب عربی میں آئے تو عربوں نے جواب دیا, یہی اعتراضات جب انگلش میں آئے تو اب تک انگلش میں کسی نے ان کا جواب نہیں دیا. جو جوابات لکھے گئے ہیں وہ بھی ہماری نظر میں ہے, ایسے نہیں ہے کہ انہیں نہ پڑھا ہو, لیکن کئی جگہ وہ بالکل بے تعلق ہے. ٹو دا پوائنٹ بات کرو یار, تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں صفحات کے صفحات لکھ رہے ہو سر آنکھوں پہ, مگر وہ جو گورا اعتراض کر رہا ہے اسے سمجھو اور اس کا جواب لکھو. سترویں صدی میں انگریز آئے, 18, 19, 20, 21, 22, 500 سال, 400 سال, آج تک ہم مسلمانوں نے کبھی بھی گوروں کا جواب نہیں دیا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ مجھے کوئی سیرت آپ دکھا دیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلش میں اوریجنلی لکھی گئی ہو. ترجمے اور چیزیں, اوریجنلی کسی انگریز, کسی مسلمان گورا اس نے لکھی ہو اور وہ صاحب علم بھی ہو, دین بھی پڑھا ہو اور پھر لکھے, کچھ نہیں ہے. قرآن کی کوئی ایک تفسیر, صرف ایک, دو نہیں ایک تفسیر مجھے دکھا دیں جو 12-15 جلدوں میں اور انگلش میں اوریجنلی کسی مسلمان بچے نے زندگی لگائی ہو. حضرت محمد وکیل صاحب اللہ تعالی ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے, حضرت نے اپنے قرآن کے انگلش ترجمے کے دیباچے میں لکھا ہے. یہ وہ ہستی ہے جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے انگریزی میں ہی تحریر کرتی رہی. اتنا اچھا آپ کا, اتنے ٹاپ کا انسان, اور فرمایا ہے کہ میں نے انگلش میں ترجمہ کیا لیکن اندازہ ہوا کہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جسے گورے پڑھیں. تو میں نے امریکہ میں فلاں اپنے دوست کو کہا کہ میرا کیا ہو ترجمہ اپ ٹو ڈیٹ کرے. ہم نے کوئی 400 سال ہو گئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں, ہم اتنے بے بہرا, اور مجھے کوئی معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں, ہم اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں کہ ہر مرتبہ اٹھ کے وہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکشل میٹرز, تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خون بہایا. کون ہے جو جواب دے اور کون ہے جو لکھے؟ مروا لو, ریلیاں نکلوا لو, جذباتی کام کرا لو, تقریریں کرا لو, پر وہ جو پتا ماری کی محنت ہے نا وہ کون کرے؟ وہ کوئی نہیں, آج تک نہیں. چنانچہ یہ جو آپ نے سوال کیا خطبات احمدیہ جب یہ مارکیٹ میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات ہوئے تو سر سید تڑپ اٹھے. سر سید لندن گئے, وہاں جا کے اپنا مکان کرائے پہ لیا, انگلینڈ کی لائبریری سے استفادہ کر کے انہوں نے کتاب لکھی. کتاب لکھی اور چھپوانے کے لیے بیٹے کو لکھا. دلی میں میں نے ان کی حویلی دیکھی, سر سید نے کہا حویلی بیچ دو, گھر کے برتن بیچ دو, چاندی کے برتن بیچ دو. کیا ہوا؟ کنگال ہو گیا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں تشریف آوری ہوگی تو مجھے پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کہاں ہے وہ فقیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں فقیر ہو گیا تھا, سب بیچ باچ دیا. انہوں نے لکھا کہ فلاں ہندو کے پاس جاؤ, اپنے بیٹے کو لکھا اور اس سے سود پہ قرض لو, ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے اور اس کے اعتراضات کے جواب دیں گے. تو سر سید کی کتاب خطبات احمدیہ لکھی گئی جو آپ نے تحریر فرمائی ہے, لیکن اس خطبات احمدیہ میں خود بہت سی غلطیاں ہیں. مثلا سر سید آپ کو پتا ہے بنیادی طور پہ بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ ہے کہ عقل عقائد میں زیادہ نہیں چلتی. اب کتنے عقیدے عقل کے زور پہ ثابت کر لیں گے؟ دو چار، پانچ، دس، پھر عقل جواب دے جاتی ہے. اس لیے کہ ہر وہ عقل جو عشق کا نتیجہ نہیں ہے گمراہی. عقل جب عشق کے نتیجے میں جنم لیتی ہے تو پھر ٹھیک. عشق ہوتا ہے نا بیوی سے، بچوں سے، عقل کہتی ہے نہ خرچ کرو، کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ اور دے گا، آج تو یہ سیٹ پیش کروں، آج تو شادی کی سالگرہ، آج تو یہ، آج تو وہ. محبت عقل کو مغلوب کر لیتی ہے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مغلوب کر لے آدمی مانتا ہے، اور عقل اگر غالب آ جائے تو پھر خدا کا وجود خود. علامہ اقبال سے اسی لیے پوچھا گیا کہ اللہ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ان کا وجدان. تو اس لیے عقل یہاں پہنچ کے ہتھیار ڈال دیتی ہے. سر سید نے وہاں پر پہنچ کے عقل کے سامنے سر جھکا دیا، خطبات حمدیہ. مثلا آپ خطبات حمدیہ دیکھیں، وہ معراج کا صاف انکار کر گئے کہ معراج ہوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو خواب. تو اس بنا پر ہم تو یہ ریکمینڈ نہیں کریں گے خطبات احمدیہ جو ہے وہ آپ پڑھیں، اور سیرت پہ کوئی اچھی چیز آپ کو مل سکے. اس کی بجائے سیرت پہ بہترین کتاب اگر مختصر پڑھنی ہے تو ہمارے حضرت، ہمارے شیخ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، وفات سے کچھ عرصہ پہلے خاص طور پہ یاد فرمایا اور لکھنؤ سے فون کیا اور کہا ہماری وہ کتاب دمشق پریس میں چلی گئی ہے اور جو اب ایڈیشن آ رہا ہے 11th ایڈیشن، اس میں میں نے کچھ اضافے بھی کر دیے ہیں، تو اسے آپ پڑھیے گا. اگر آپ نے مختصر پڑھا، اگر تفصیل سے پڑھنی ہے تو پھر آپ شبلی کو پڑھیے. ڈیڑھ دو جلدیں جو شبلی نے لکھی ہیں، کمال کی لکھی. ان کے بعد سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ آ گئے تھے. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ کی جو تکمیل کی ہے بلا شبہ ایک کارنامہ ہے، لیکن تحقیق کا وہ معیار نہیں رہا جو شبلی نعمانی کے ہاں. شبلی نے زبردست تحقیق کی، شبلی نے زندگی آخری عمر کے حصہ کپا دیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تحقیق کرتے ہوئے. اور سید صاحب رحمۃ اللہ جو اس وقت تصوف کا رنگ غالب آ گیا تھا، اس لیے انہوں نے عقائد، واعظ، نصیحت یہ چیزیں بہت لکھی. سیرت طیبہ کو اگر پڑھنا ہو تو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث علماء میں سے تھے، بہت اچھی سیرت لکھی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، چند جلدوں میں، مختصر مختصر ہے مگر بہت اچھی. سیرت ہی کو پڑھنا ہو تو مدینہ منورہ کے علماء نے لکھی ہے کوئی 12-14 جلدوں میں ہے، وہ عربی میں، وہ کمال کی چیز ہے، اسے پڑھنا چاہیے. اسی طرح بہت سے اور مصنفین ہیں جنہوں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے، لیکن حق یہ ہے کہ ابھی تک اردو زبان کا دامن خالی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ جو شبلی نے کام شروع کیا تھا نا، کاش اللہ کو کہ بندہ اسے مکمل کر جاتا. شبلی نے 3 آدمیوں کو تار بھیجا، جب شوگر ہو گئی تھی انہیں بہت، بالکل بستر مرگ پہ جب چلے گئے تو انہوں نے پھر سارے کشتے بنوائے، رومالوں میں مسودے انہوں نے بندوائے، الماریوں کے اوپر رکھ دیے. 3 آدمیوں کو تار دیا انہوں نے، ایک سید سلیمان ندوی، انہیں وہ تار ملا لی. یہ 1913 کی بات ہے. ایک مولانا ابوالکلام آزاد اور ایک اور تھے، ان 3 کو ٹیلی گرام دیا کہ آؤ. سید صاحب کو ٹیلی گرام نہیں ملا، لیکن اللہ کو جس سے بھی کام لینا ہو. وہ کالج میں پڑھا رہے تھے اور یکایک ان کے طبیعت پہ اتنا بوجھ پڑا کہ وہ پیریڈ مکمل کر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے، گھر بھی نہیں گئے. شبلی کی یاد استاد کی اتنی غالب آ گئی کو کہیں نہیں گئے، سیدھے چلے گئے. حیران کہ میں کر کیا رہا ہوں، ٹکٹ لیا اور شبلی کے یہاں پہنچ گئے. یہ جب محبتوں میں طبیعتوں پہ بوجھ پڑتے ہیں نا, اور محبتوں میں جو کلام صادر ہوتا ہے اور افعال, یہ جتنے عقل کے اندھے ہیں یہ سب اس کا انکار کرتے ہیں اور نہیں جانتے. بخاری میں کیا آیا ہے؟ بخاری میں آیا ہے کہ بابا سفید ریش آیا اور اس سے پوچھا, بیٹی کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہاں اسماعیل؟ اس سے کہا اسماعیل گئے ہوئے ہیں شکار کرنے, اور حالات کی شدت کی شکایت کی. تو وہاں بخاری شریف میں آیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا اچھا وہ آئے اسماعیل تو اسے کہنا غیر عتبہ دباب, دروازے کی چوکھٹ بدل لے. تو اسماعیل علیہ السلام آئے گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے کہا کسی آدمی کی خوشبو آتی ہے, یہ اصل ہے محبت. اسماعیل کی جان والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میں اٹکی ہوئی تھی نا, تو انہوں نے کہا خوشبو آتی ہے کسی آدمی کی. اس نے کہا ہاں ایک ایسے ایسے آئے. نواب صاحب کے یہاں بیٹے کی شادی تھی, دیگیں پکوائیں, خانقاہ میں بھیجی, تو حضرت نے واپس بھجوا دی. نواب صاحب بھاگے ہوئے حاضر ہوئے, کہا حضرت صاحبزادی کی شادی تھی, خیال تھا سارے درویش کہیں یہ وہ. حضرت ہم آئے اور تم نے پوچھا ہی نہیں. اس کا حضرت میں حیران ہوں, آپ تشریف لائے تھے, میری تو میں تو دیکھ ہی نہیں پایا. پر نواب صاحب خوشبو بھی نہیں آئی تھی. نواب رونے لگے, کہنے لگے حضرت عشق تو یہی ہے, محبت تو یہی ہے, میرا قصور ہے, خوشبو کیوں نہیں آئی؟ تو یہ سیرت طیبہ جو ہے نا, تو سید صاحب پہنچ گئے تھے, پھر سید صاحب رحمت اللہ شبلی نے کہا اسے مکمل کر دو, تو وہ ہوئی تھی. لیکن اب تک اردو زبان میں کوئی ایسی سیرت ہے نہیں اس معیار کی جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یار حق ادا ہو گیا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, چھوڑو اس کو, تو سیرت سمجھنے کے لیے آپ اور چیزیں پڑھیے, خطبات احمدیہ کے بجائے. ایک جاننے والے نے اس آیت کا سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ دیکھو قبر والے سن نہیں سکتے, وما يستوي الاحياء ولا الاموات, اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے. ان اللہ يسمع من يشاء, اللہ تعالی جس کو چاہے سنا دیتا ہے. وما انت بمسمع من في القبور, اور جو قبروں میں ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے. بھائی یہ محاورہ ہے, اس کے لفظی معانی پہ حنفی فقہا نہیں گئے. حنفی فقہا کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ میت سنتی ہے, سیدھی سی بات. اب یہ آئے دن حنفیوں نے سمجھی نہیں اور ایسے ہی فتوے دیتے رہے, یا وہ جانے اور وہ جانے, لیکن احناف اس بات کے قائل ہیں کہ میت سنتی بھی ہے, اور جو قبر پہ سلام پیش کرتا ہے جا کر میت اس کو جواب بھی دیتی. حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملم میں اس بات کو لکھا ہے, اور ہمارے بہت سے اساتذہ اسی بات کے قائل تھے. تو میت کے بارے میں اس طرح کی آیات پیش کرنا ہے جو پہلے گزرے ہیں نا پچھلے, ان کے سامنے بھی قرآن تھا یا کوئی اور کتابیں پڑھتے تھے. ایک این جی او میں کام کرتی ہوں اور تنخواہ پچھلے 6 ماہ سے اس خوف سے نہیں نکالی کہ بینک میں سیونگ اکاؤنٹ ہے اس پہ سود لگا ہوا ہے. تو آپ اپنی تنخواہ کے پیسے دیدی الگ کر لیجیے اور سود کے پیسے الگ کر دیجیے, اور سود کے پیسے اس میں نہ چھوڑیے. یہ سود کا پیسہ بالآخر چرچ میں چلا جاتا ہے اور عیسائیت کی تبلیغ میں خرچ ہوتا ہے. آپ یہ پیسے لے لیجیے اور اپنے رشتہ داروں میں سب سے کسی غریب آدمی کو دیکھیے اس کو دے دیجیے بس. کون سی چیز ہے جس کا اسلام میں قانون میں حل نہیں ہے؟ اگر آپ چھوڑیں گے تو وہ بھی عیسائیت میں لگ جائے گا. اور اگر آپ لے لیتی ہیں اور لے کے کسی غریب کو دے دیتی ہیں, اس کی مدد کرتی ہیں, تو بہت اچھا ہے. فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے, وہ تو ہندوؤں مسلمانوں کا زمانہ تھا نا, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو سود کا کاروبار چلتا تھا, ہندو کرتے تھے, تو اس پہ فقہا نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ سود اگر مسلمان لے لے یا پیسہ آ جائے تو اسے اپنے رشتہ داروں میں کسی غریب پہ خرچ کر دینا چاہیے. لبرل سوچ کے حامل شخص کا سوال ہے کہ مجھے حرمت مساہرت کا قانون سمجھ میں نہیں آتا, یہ کیا منطق ہے کہ میرے والد سے کوئی کام سرزد ہو اور بیوی مجھ پر حرام ہو جائے؟ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر والد اور بہو کے تعلقات ہو جائیں تو چونکہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ بھی وہ خاتون اس کی بیوی بن جائیں گی اور اس کی ساس بن جائیں گی بجائے بیوی رہنے کے ساس, تو ان اس مرد پہ وہ عورت حرام ہو جائے گی اس کی بیوی. اے بھیا کیا کرتے ہو لبرل سوچ کو, یقین مانو ہمیں تو اس سے بھی بڑی باتیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ جو 13-14 رشتے قرآن نے گنوائے ہیں نا چوتھے پارے کے آخر پہ, حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم, بیٹیاں بھی حرام اور مائیں بھی حرام اور ساس بھی حرام اور بھتیجی بھی حرام اور قیاس کر کے بھانجی بھی حرام, یہ اتنی عورتوں کو جو حرام قرار دیا ہے, ایک ہی خاندان ہے, ایک ہی گاؤں ہے, اچھے رشتے مل سکتے ہیں, تو یہ ان کو کیوں حرام قرار دیا؟ اور عجیب بات ہے یار, نشہ نہیں ہوتا, بہکتا نہیں ہے, اور ایک دو پیگ اگر پی لے تو یہ دو پہلے پیگ کیوں حرام ہیں؟ ہے کوئی تک بلا؟ عجیب مذہب ہے, اس کا کوئی سر پیر ہے اسلام کا کہ پانی سے پاکی کا پانی سے کہاں پاکی ہو جاتی ہے بھئی؟ پانی نلکے سے گرا اور پہلا قطرہ جب اس گندگی سے ملا تو پہلا قطرہ تو خود ہی ناپاک ہو گیا, دوسرا قطرہ اس پہلے سے ملا وہ بھی ناپاک ہو گیا, تیسرا دوسرے سے ملا اور چوتھا تیسرے سے ملا اور پانچواں چوتھے سے ملا, تو یہ سب ناپاک ہی ناپاک ہوتے گئے نا. یہ ناپاک پانی ناپاکی کو کیسے دور کر دے گا؟ اور پاکی ناپاکی کی تقسیم کیا ہے؟ پاکی اور ناپاکی کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ کوئی منطق سمجھ میں نہیں آتی. گائے حلال اور ادھر سے بھینس بھی حلال اور اسی جسامت اور اسی طرح کہہ کے اور جانور سور حرام, یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یقین مانے اس لیے اس دین میں کوئی فائدہ نہیں ہے, اسے چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی سمجھائیے گا آگے کسی نے. ولیعظم اللہ, مسلمان اور غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں حلال کھانا بالکل ہو سکتا ہے؟ بھائی اس میں کیا ہے, کھانا حلال ہونا چاہیے, جانور حلال ہونا چاہیے. پھر حنفی فقہا اس پہ ایک مزید قید کا اضافہ کرتے ہیں کہ اس کا ذبح بھی ٹھیک ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں اگر ذبیحہ ہے اور حلال جانور ہے بنیادی طور پہ, تو غیر مسلم کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے میں کوئی حرج نہیں. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے یہاں کھانا کھاتے یا نہیں کھاتے تھے؟ کتابت قبول فرماتے تھے, تشریف لے جاتے تھے ان کے یہاں. جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ یا تو جانور حرام ہے اور یا پھر یہ کہ وہ ذبیحہ نہیں. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اصل, حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دھیرے دھیرے ہندوؤں میں شودروں کو مسلمان کرنا شروع کیا تھا, اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریک کامیاب ہو جاتی, پورے بر صغیر کی آزادی اور ان تعصبات میں بڑا فرق پڑ جاتا, بالکل خاموشی سے کام. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں تشریف لے گئے اور مفتی قبائد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں ہزاروں کے حساب سے ہندو جمع تھے. ایک ہندو کو بلایا لیڈر کو, اسے پانی پیا آدھا گلاس, آدھا مفتی صاحب نے پیا اور کہا دیکھو بھائی تم ہمارے بھائی, اس لیے یہ دو قومی نظریہ ہے نا جس کے نتیجے میں بنگال اور مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان, اس دو قومی نظریے کے خلاف جو علماء تھے وہ کہتے تھے دو قومی نظریہ نہیں ہے بلکہ عالمگیر سطح پر کافروں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک رہنا چاہیے اور ان تعصبات کو ختم کرنا چاہیے. تو مفتی صاحب رحمت اللہ نے پانی پیا, دھوم مچ گئی کہ ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی, مفتی اعظم کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ نے ہندوؤں کا پانی جوتا پی لیا ہی. گاندھی تھا وہ لیڈر تھا نا, اسے احساس ہو گیا کہ ایشو در تو ہاتھ سے نکلے جا رہے. اس نے ہر جگہ جلسے کیے اور ہندو شودروں کو کہا تم ہری جن ہو. یہ ہری جن جو لکھا ہوا آتا ہے نا, ہری کا مطلب گلائے وفائے جفا نما, جو حرم کو اہلے حرم سے ہے. کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری. ہری خدا, جن خدا نے جنم دیا, خدا کی اولاد ہری جن. اس لیے اس نے ہر جلسے میں جا کے کہا ہندو شودر تم تو ہری جن ہو, تم تو ڈائریکٹ خدا کی اولاد ہو. اس پہ وہ پھر گئے ورنہ مفتی صاحب رحمت اللہ اللہ کے ہاں تو نے جو ثواب اور یہ چیزیں. گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں, یہ بی بی بے جو ہے اس کے بعد ہے جو آتی ہے, یہ دو چشمی کیسے ہو گئی, وہ تو بہا ہو جائے گا. پے ہے سے بنی ٹے, ہے سے بنی ٹھے, بے ہے سے بنی بے. یہ بہت کہاں سے لے آئیں اور یہ کیسے ہو گیا, کیوں اردو غلط لکھتے ہو. گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں جو کہ باوجود احتیاط کے پھر کے بھی غلط لکھ دیا. یہ کہ جو ہے یہ علت کے لیے ہوتا ہے, حرف وصل کم ہوتا ہے. اس لیے جا رہا ہوں کہ آگ بجھاؤں, یہ علت ہے نا. یہ دیکھیے آپ نے کہ بھی غلط لکھا کہ گھر کی صفائی اور کام کاج کہ, پھر وہی کہ آ گیا, دوران کچلی جاتی ہیں کہ ہم اس وجہ سے گناہگار تھے, ہم بھی غلط لکھ دیا. وہی دو چشمی ہے, یہ دو چشمی ہے کہ کچھ قاعدے ہیں, انہیں پڑھیے انہیں سیکھیے. ورنہ اگر ہمیں نہیں معلوم آپ کون کہاں سے, لیکن آپ کی فیملی میں بچے کیا کہیں گے بڑے ہو کے کہ اردو ہی نہیں آتی تھی بہن کو, اماں کو, دادی کو, نانی کو. اور کیا ان کو بھگانے کے لیے کوئی دوا استمعال کی جا سکتی ہے؟ استمعال تو کچھ نہیں ہوتا, کر بھی نہیں سکتا. اصول اور قاعدے کی بات, سیدھا جواب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف دے اس کا مارنا جائز, بس. کوئی گناہگار نہیں ہوتا. ہر وہ چیز جو انسانوں کو تکلیف دے, مثلا چونٹیاں کاٹتی ہیں کچھ اور, ان کو مارنا جائز ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ مارنے کے علاوہ طریقے اختیار کرنا بہت اچھا ہے. مثلا چونٹیاں جہاں سے آتی ہیں ان جگہوں کو بند کر دیا جائے. الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے اور چیونٹیوں نے انہیں کاٹا, تو وہ اٹھے اور غصے کی حالت میں انہوں نے جہاں سے چیونٹیاں ان کا بل تھا وہاں پہ آگ لگا دی. تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی اور آپ نے فرمایا ایک ایسی قوم کو آپ نے جلا دیا جو بہت میری تعریف کرنے والی. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی اور ذریعہ استعمال کیا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے دو تین سوال اور بھی ہیں کہ جمعے کو ارواح کا گھروں میں پلٹنا بالکل کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اسال ثواب ضرور کریں, لیکن جو اللہ کے ہاں چلے جاتے ہیں نا, اللہ ہی شاید تو پلٹائے, کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے. درود اور سلام میں فرق, درود اور سلام میں سلام تو مکمل طور پر سلامتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا مانگنا کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, اللہ ان کی تعلیمات کو سلامت رکھے, اللہ ان کی امت کو سلامت رکھے, بڑے وسیع معنی میں. اسی لیے یہ جو اقامت کا جواب دیا جاتا ہے اس میں آیا ہے نا کہ اقام اللہ ادامہ, کہ جب وہ کہے مؤذن یا کوئی کہ قد قامت الصلاۃ تو یہ کہو کہ اقام اللہ ادامہ, اللہ تعالیٰ اس اقامت کو اس نماز کے قیام کو ہمیشہ قائم رکھے, اللہ اسے ہمیشہ ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان و زمین قائم ہے اللہ اس نماز کو قائم رکھے. تو اس لیے سلام تو وہ ہے درود, اللہ کی خاص رحمتیں. صلاۃ جو عربی میں ہے نا اس کو فارسی میں درود کہتے ہیں. صلاۃ جو عربی میں ہے نا اس کو ترکوں کی زبان میں نماز کہتے ہیں. تو اردو چونکہ مختلف زبانوں سے مل کے بنی ہے اس لیے تو اس اور نفس پہ بوجھ پڑے تو اچھا ہے نا, کچلا جائے, وہ بھی کیا عبادت ہوئی جس میں نفس سے احتجاج نہ کرے, خوب کچلنا چاہیے, سننی نہیں چاہیے, چیختا چلاتا رہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فکرا فرماتے تھے اور فرماتے ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, فرمایا جب نفس سر اٹھائے نا تو دو جوتے اور مارے اور پوچھے کہ تو بھی مرا نہیں. تو عبادت ہی کیا ہے جس میں انسان کا نفس اس کی مخالفت نہ کرے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا سینہ مبارک وہی کے لیے کھول نہیں دیا. اور آخر پر فرماتے ہیں کہ الی ربک فارغب, اپنے رب سے لو لگائیے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ لو لگائیے. یہ جو صوفی خانقاہوں میں جپتے رہتے تھے اور چار چار گھنٹے کے مراقبات کرتے تھے نا, یہ اللہ ہی سے لو لگانا ہے. اور اللہ تعالی نے بتایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اور جب آپ فارغ ہو جائیں, کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک لمحہ عبادت کا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں حکم دیا ہے کہ آپ دین کی تبلیغ سے جب فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں اللہ کی اتنی عبادت کیجئے فن سب کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہونے لگے. یہ جتنے داعی اللہ ہیں, یہ جتنے جماعتوں میں نکلنے والے ہیں, یہ جتنے تقریریں کرنے والے ہیں, یہ جتنے ممبر پہ خطبے دینے والے ہیں, یہ وہ جتنے بھی دین کی کوئی محنت کر رہے ہیں نا, اس محنت کی بنیاد میں یہ چیز ہے کہ وہ تنہائی میں اتنی عبادت کرے کہ اس کا جسم تھک جائے. اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو نہ ہی تو اس کی زبان میں اثر پیدا ہوگا اور نہ وہ رائے راست پہ رہے گا, وہ ضرور آج نہیں تو کل ٹھوکر کھائے گا, گمراہی کی طرف چل پڑے گا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب آپ دعوت تبلیغ خدا کا پیغام پہنچانے سے فارغ ہو جائیں تو تنہائی میں اللہ کی اتنی عبادت کیجئے کہ تھکن محسوس ہونے لگے. تو اچھا ہے نا, نفس نہیں مانتا, کچھ لیے اسے کبھی بھی زندگی کے تابع نہیں ہونا چاہیے. زندگی کو یار اپنی رانوں کے نیچے رکھو, گھوڑے کو ایک لگاؤ زندگی کے گھوڑے کو, کہ ادھر میں کہتا ہوں نا ادھر چل, تیرا غلام میں کب سے ہو گیا. کبھی بھی زندگی کے تابع نہیں ہونا چاہیے, زندگی اپنی مرضی. موت آ جائے تو اس کو بھی آدمی پھیر دیتا, کہتا ہے چل لو ابھی وقت نہیں ہے, ابھی کوئی کام کرنی ہے, چھوڑو اس وقت کیا مرنا. شیخ غلام نقشبند رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا اردو ترجمہ, اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ حضرت غلام علی صاحب رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے معلوم نہیں ہمیں تو کوئی تفسیر لکھی بھی ہے یا نہیں, یہ غلام نقشبند سے اگر وہ مراد ہیں تو ہمیں ان کی تفسیر کا علم نہیں. سہروردی مقتول پہ آپ نے تحریر فرمایا, اس پہ ہم ایک بیان کہیں ہوگا. پرندوں کی خرید و فروخت اور کتوں کی خرید و فروخت دونوں یکساں ایسے نہیں ہیں. کتے پہ اگر محنت کی گئی ہے, شکاری ہے یا اس میں سونگنے کی وغیرہ وغیرہ جو محنت کی گئی ہے, تو اس کی خرید و فروخت جائز. اور صرف کتا جس میں کوئی بھی کتا ہونے کے علاوہ وصف نہ ہو, اس کی خرید و فروخت ناجائز. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے باقی پرندے, تو باقی جتنے بھی پرندے ہیں, فاختہ ہے, مینا ہے, طوطا ہے, چڑیا ہے, ان سب کی خرید و فروخت درست ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی, بچے کھیلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بچوں سے مزاح بھی فرماتے تھے کہ بھئی تمہارے اس طوطے کا کیا ہوا, اس چیز کا کیا ہوا, اس لیے یہ جائز. صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا درود جس میں اس میں گرامی ضرور آئے, کوئی مسئلہ نہیں بھائی. یا ایسے ہی کسی فضول آدمی نے, ایک تو ہر ایک مفتی ہے نا جی, تو اس نے کہہ دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم مستقل درود ہے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ایسے لینا بے ادبی ہے. محمد کا روزہ, محمد ایسا, ولیعوذ باللہ, فقہا نے لکھا ہے یہ بے ادبی کے دائرے میں آتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی سے پہلے, اس کے بعد, ان کے تعظیم کے کلمات میں اضافہ کرنا, یہ مومن ہونے کی دلیل. اس سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا, یہ درود شریف خود ثابت ہے. قاضی ایاز کی شفا اور اس کی شرح سمہودی نے لکھی ہے وفاء الوفا. وہ پڑھنی چاہیے. بالغ ہونے سے پہلے چوری کر لی اور اصل مالک جو ہے اس کا مال, اب کچھ پتہ نہیں اصل مالک کون ہے اور اس کے ورثاء ہیں. شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر نابالغ ہونے کی صورت میں چوری کر لی, تو جب بالغ ہوا یا جب پیسہ آیا, تو اتنے ہی پیسے اس وفات شدہ غیر مسلم کے لیے, اگر نہ پتہ چل رہا اور اس کی اولاد کا نہ پتہ چل رہا ہو, تو اس کی طرف سے اللہ کی راہ میں دے دینے چاہیے. قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پیسوں کا اس کے ساتھ کیا کرے گا, وہ کہا کہتے ہیں وہ جانے اور اللہ جانے. اس مسئلے پہ معمز خان صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں ایک جگہ پہ بحث کی.